وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ جیسے اہل علم کی خدمت میں کچھ گزارشات کروں، لیکن حکم پورا کرنے کے لیے کچھ کلمات اپنی اصلاح کے لیے اور اس نیت سے کہ شاید میرے اور آپ کی زندگی کے بدلنے کا سبب بن جائے، اس قابل کرنا چاہوں گا. دور جدید کے تقاضے سے آج کل کے علماء واقف ہونے چاہیے، واقف نہیں ہیں. یہ ایک بڑا مشہور سا جملہ ہے اور بہت بولا بھی جاتا ہے، اور اس کو دینی طبقے کے لیے تنقید کا تیر بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایسی تنقید کر دی جائے تو بیچارہ چپ ہو جاتا ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا دور جدید، ماڈرن دور آ گیا ہے اور اس کے تقاضے ہیں، تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نعرہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ بھی بہت پرانا ہے، کوئی 600-700 سال پرانا نعرہ ہے. یعنی جب بھی زمانے میں کوئی نئی کروٹ لی تو اس زمانے کے لوگوں نے یہ نعرہ لگا دیا. اور جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے جن کے اندر تسلط ہوتا ہے اور جو قرآن و حدیث کی بالکل واضح احکام سے سب جب جاتے ہیں، ان کو اس نعرے کے ذریعے سے ہدف ملامت بنایا. دور جدید کے تقاضے سے دو مطلب ہو سکتے ہیں یا لیے جا سکتے ہیں. ایک اس کا مطلب غلط ہے اور وہی غلط مطلب لے کر ہم لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب صحیح ہے اور اس کی اسلام میں گنجائش ہے اور اس کی طرف ہم اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دور جدید کے اندر کیونکہ جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور اس کے رزلٹ اور نتائج منصوص احکام یا قرآن و حدیث کی منصوص مفہومات سے مختلف ہیں، تو کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ جدید ٹیکنالوجی کے اوپر ایمان لاتے ہوئے ان منصوصات کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے جو جدید ٹیکنالوجی سے موافق ہو، جس کا کچھ الفاظ میں کہہ رہے تغییر کی تین یا تحریف کی تین، اور اس کو اپنے دفاع کا ذریعہ بناتے ہیں. اور دوسرا طور جدید کے تقاضے کا وہ مطلب ہے کہ چونکہ زمانے کے حالات میں تغیر اور تبدل آ رہا ہے، آتا رہا ہے اور آتا رہے گا، اور اسلام مذہب انہی کر کے ایک دین ہے اور اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، لہذا دور جدید کے تقاضوں سے ہم اہم کرتے ہوئے جتنی فلیکسیبلٹی اس اسلام کے اندر موجود ہے اس سے فائدہ اٹھا کر جدید مسائل کو بھی شریعت کی روشنی میں حل کیا جائے. یہ جو پہلا مطلب ہے یہ بہت پرانا ہے، میں نے عرض کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 30 صدی کے انسان ہے، اس دور میں بھی لوگوں نے دور جدید کے تقاضے سے نعرہ لگایا، اور امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کے آخر میں جو رجسٹر کی ہے ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، اس کے اوپر علماء نے یہ بات لکھی کہ اس وقت ایک فرقہ تھا جہمیہ اور معتزلہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسٹس جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو آج کل کے دور میں کہتے ہیں ٹینجیبل ایسٹس اور انٹینجیبل ایسٹس. ٹینجیبل ایسٹس دے آر ویٹیبل، ان کا وزن کیا جا سکتا ہے، اور انٹینجیبل ایسٹس وہ ویٹیبل نہیں ہوتے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انسان کے اعمال کا وزن کریں گے، جو اس کی زبان سے جملہ نکلا ہے اس جملے کا بھی وزن کریں گے، جو بول نکلا ہے وہ بول تولا جائے گا. اب جو بول نکلتا ہے یہ کیسے تولا جائے گا؟ دس از این انٹینجیبل ایسٹ، تو آواز اس کو ہم ابھی نہیں کہتے. انٹینجیبل ایسٹ ویٹیبل نہیں ہوتے. جب یہ انٹینجیبل ایسٹ ویٹیبل نہیں ہے تو یہ جو قرآن نے کہا یا حدیث نے کہا کہ ان کو تولا جائے گا، یہ بات ٹھیک نہیں. تو جب یہ نیا نعرہ آتا ہے تو ہمیشہ ہر دور میں یہ رہا کہ اہل علم علماء یا دین کی طرف جو افراد منسوب ہوتے ہیں ان کے دو طبقے ہو جاتے ہیں. ایک طبقہ دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے، اور ایک طبقہ تسلط کی پوزیشن میں آ رہا ہے. دفاعی پوزیشن میں جو طبقہ آتا ہے وہ کہتا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے, انٹینجیبل ایسٹس کیوں کر جاتے ہیں, ہم نے بہت سوچا بات آپ کو ٹھیک ہے. تو یہ جو قرآن نے کہا کہ تولے جائیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بول تولا جائے گا یا عمل تولا جائے گا, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ صاحب عمل اس انسان کو تولا جائے گا. اور چونکہ انسان از اے ٹینجیبل ایسٹ تو ترجمہ بھی صحیح ہو گیا, مفہوم بھی صحیح ہو گیا, اور جو جدید لوگ ہیں وہ بھی راضی ہو گئے. ایک طبقہ تو کس طرح چلا جاتا پر ایک طبقہ کہتا نہیں. آج تک کی ٹیکنالوجی اگر سے یہ بتا رہی ہے کہ انٹینجیبل ایسٹس آر ناٹ ویزیبل, لیکن ہمارا یقین اور اعتقاد یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوگا. اس لیے امام بخاری نے عنوان ڈالا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, کہ انسان کے اعمال اور ان کے قول کا وزن ہوگا. کیسے ہوگا یہ مجھے نہیں پتا, کیا حقیقت ہوگی یہ میں نہیں جانتا, لیکن ہوگا. اب وہ لوگ جو دفاعی پوزیشن میں آتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں, ان کا نام بھی ملتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ آج کی سائنس نے ثابت کر دیا کہ ٹینجیبل ایسٹس کے ساتھ ساتھ انٹینجیبل ایسٹس بھی تولے جا سکتے ہیں. آج گرمی, سردی, حرارت, برودت, بخار اور حتیٰ کہ مارکیٹنگ کے اصلی انڈیکس سمجھا گیا وہ آج اتنے پوائنٹ بڑھ گیا, یہ کم ہو گیا یہ تولا جا رہا ہے, بازار گرم ہو گیا ٹھنڈ ہو گیا یہ چیز بھی جا رہی. جن لوگوں نے یہ رائے تیار کی وہ مٹ گئے اور ان کو ماننے والا بھی کوئی نہ رہا, اور جنہوں نے تسلط اختیار کیا آنے والی نسلوں نے ان کو اپنا سرمایہ استعمال کیا. پھر سائنس میں اور جدت اختیار کی اور ٹیکنالوجی مزید بڑھی, تو ایک نظریہ آیا جس نظریے کا نام تھا علت اور معلوم کا نظریہ. علت اور معلوم کا نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ہر معلوم کے لیے علت ہونا ضروری ہے. خاص جس کو علت انگریزی میں خاص کہتے تھے کہ امپیکٹ اس وقت تک نہیں آئے گا جس کا کوئی سائنٹیفک پستک کام نہ آئے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ بغیر کسی نارمل پروسیس سے یہ رزلٹ حاصل ہو گیا ہے یہ انبلیویبل چیز ہے. رزلٹ تب ہی آتا ہے جب پیچھے اس کے نارمل پروسیس جو نیچرل پروسیس ہے, نیچرل وہ ہے, نیچرل پروسیس سے ہٹ کر رزلٹ لے کر آنا یہ غلط بات ہے. اور اس کو سائنس نے کہہ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو مسلمان موجزات تک اعتقاد رکھتے ہیں یہ اعتقاد صحیح نہیں ہے, موت کا روز کا کچھ نہیں ہوتا. یہ کنسلٹیشن ہوتی ہے اور کنسلٹیشن کے ذریعے میں اکثر درخت آ جاتے ہیں, لیکن اتنے بھی نہیں آتے کہ فن فجرت اپنا اتنا کام کرتا ہے آئی نا کہ باہر چشمے نکلنے ہو گئے, ایسا نہیں ہوتا. بس تھوڑے بہت گزار جا رہے تھے. جب یہ نظریہ آیا سائنس کا تو اس وقت بھی علماء کرام کے دو طبقے ہوئے. ایک طبقے نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے, جب تک علت کھڑی نہ ہو تو رزلٹ کیسے آئے گا, جب تک کی اس کی بیسک کھڑی ہو فاؤنڈیشن نہیں ہوگی تو چھت کیسے بنے گی. بات تو صحیح ہے. لہٰذا قرآن کریم میں اور حدیث میں جب موجزات کی بات آئی ہے, بھائی یہ موجزے ایسے نہیں ہے, یہ سمجھنے میں غلطی ہوگی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. سنا کے شاہ سید احمد خان صاحب کا نام اس بارے میں بہت آتا ہے, انہوں نے تفسیر بھی لکھی, ہماری لائبریری میں موجود ہے تفسیر القرآن المجید, جو حقیقت میں تحریف ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فضرب بعصاک الحجر. اب اس کا مطلب سب مفسرین نے مترجمین میں یہ لکھا کہ اپنا عصا جو ہے وہ پتھر کو مار, فن فجرت من حسنتا عشرت عینا, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے بارہ چشمے نکلیں گے. ہمارا اعتقاد بھی یہی ہے, یقین بھی یہی ہے, لیکن انہوں نے اس کا ترجمہ کیا فضرب بعصاک الحجر, لاٹھی پیٹ کر پہاڑ پہ چڑھ جا. حجر پتھر, پتھر جب بڑا ہو جاتا ہے تو پہاڑ ہو جاتا ہے, اور جب پہاڑ جاتا ہے تو اوپر چڑھ جائے, اور جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں آ کے بارہ چشمے نظر آ جائیں گے. یا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب گزرے تو پانی رک گیا, راستہ بن گیا, جب فرعون آیا تو پانی مل گیا. سب ایسی کوئی بات نہیں, یہ جوار بھاٹا مطلب کم کہتے ہیں, جوار بھاٹا قسم کی چیز تھی. اس وقت جب پانی نیچے تھا جب موسیٰ علیہ السلام آئے گزر گئے, اور جب فرعون آیا تو بھاٹا تھا اور اس وقت پانی مل گیا. ورنہ کاسٹ کے بغیر, ایک نیچرل پروسیس کے بغیر انسیکٹ آ جائے تو اٹ از امپاسبل. تو ایک طرف ایک طرف چلا گیا, لیکن دوسرا طرف کا علماء خاص وہ یہ کہہ کر رہا کہ نہیں نہیں, موجزات کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کسی قانون قاعدے کے پابند نہیں, اور جو مرزل نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے وہ صورتاً تو نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے, حقیقت میں وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. بما رمی کا رمئی کا ولا کن اللہ رما, وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی. تو دوسرا طرف کہتا ہے تو جو وقت کے سامنے بہ گیا, اور ٹیکنالوجی کے آگے قرآن صحیح مان کر قرآن کریم اور احادیث کی تغیر کرنے کے اوپر مجبور ہو گیا, وہ مٹتا چلا گیا. اور جو سبزہ اختیار کیا اور یہ کہا کہ جو قرآن اور سنت پہ رہی ہیں اسی کو ماننے والے ہیں, وہ باقی رہا اور امت نے اس کو اپنے سروں کا پیر سنایا. سائنس کی ایک مجبوری سمجھو یہ ہے, سائنس میں اور غیر دنیا کا فرق کرنا چاہیں تو بڑا فرق یہ ہے کہ سائنس کے نظریات ہر کچھ عرصے کے بعد قبول ہو جاتا ہے, 100 سال, 200 سال, 300 سال. وجہ اس کی یہ ہے کہ سائنس کے جتنے نتائج ہوتے ہیں وہ عقل کے اوپر بیس کر رہتے ہیں, تجربات کے اوپر اور ایکسپیریمنٹس کے اوپر اور آپ کی عقلی مہارت کے اوپر. اور عقل کے لیول بدلتے رہتے ہیں, سوچ بدلتی رہتی ہے تو نتائج بدلتے رہتے ہیں, اور اس کا ایک نتیجہ اور امپیکٹ یہ بھی آتا ہے کہ ہر نیا نظریہ پیش کرنے والا سائنسدان اپنے سے پہلے سائنسدان کو کہتا ہے وہ غلط تھا, میں ٹھیک ہوں. پہلے نیٹالے والے کو کہا وہ غلط تھا, میں ٹھیک ہوں. آئنسٹائن نے کہا نظریہ اللہ معلوم والا غلط تھا, میں صحیح ہوں. جبکہ وہی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آتے ہیں ہر نبی اپنے سے پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے, آنے والے کی خوشخبری دیتا ہے, یہ کہتا ہے میرے سے پہلے والا بھی ٹھیک تھا, میں بھی ٹھیک ہوں, میرے باپ جائے گا وہ بھی ٹھیک ہوگا. سب سے پہلے میں بھائی نے یہ بھیا جو قرآن جگہ جگہ ہوتا ہے کہ جو قرآن آیا ہے یہ پہلے انبیاء کی تصدیق کر رہا ہے, تصدیق کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان سب کی بے وجہ ہے اور وہی کے اندر غلطی کا کوئی امکان نہیں. اس لیے جو پہلے نبی آیا وہ تو نہیں لے کر آیا, وہ بھی بڑھا, جو میرے پاس نہیں ہے وہ بھی بڑھا, جو آئے آگے وہ بھی بڑھا, اور اگر کوئی نہیں آئے گا میں آپ نبی ہوں تو مجھ سے پہلے سارے بڑھا اور میں اللہ کی طرف ہوں. یہ فرق ہے. اب جب آگے نظریہ چلا اللہ تو معلوم زیادہ بیٹھا نہیں سکا, پھر آئے یہ آئنسٹائن کا نظریہ جس کے اوپر آج کی سائنس کر رہی ہے, اس کو کہتے ہیں نظریہ اجازت. نظریہ اجازت کا مطلب یہ کہ نیچرل پروسیس کھلے ہوئی نہیں ہے, بعض دفعہ دوسرے امپیکٹس بھی آ جاتے ہیں. اور جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں یہ ساری اس کے اوپر بیسٹ ہے. آپ کا موبائل فون ہے, آپ اگر یہاں سے آپ موبائل فون سے امریکہ میں کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں تو بتائیں اس درمیان میں کون سی وائر ہے؟ کوئی وائر نہیں ہے. آپ کی آئی ٹی جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں, آپ کا کتنا ڈیٹا آپ سے کمپیوٹر میں رکھا ہوا ہے, آپ کسی بھی جگہ جا کر اپنا ای میل ایڈریس کھولیں اور آپ کو سارا بٹن دبانے سے مل جاتا ہے. یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے یہ آئنسٹائن نے جو نیا نظریہ پیش کیا نظریہ اجازت اس کے اوپر کر رہے ہیں. اور اس نظریے ثابت کر دیا کہ ہاں موجزات ہیں. چنانچہ آج کل دوست علماء اکرام جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں جب موجزات کو تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ ثابت کرنا بہت آسان ہے, کیونکہ آج کل اب ہم دیکھ کرتے ہیں کہ آواز جو بولی ہے یہ ریکارڈ ہو گئی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سنانے پر قادر ہیں کہ تم نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا. آج سے 100 سال پہلے جب یہ کوئی عالم کہتا تو سب اس کی تصدیق کرتے کہ یہ کیا بات ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے کسی آدمی کو انٹرویو دیا ہوتا ہے اور ٹی وی والے پرانی 10 سال پرانی اس کی ویڈیو اٹھا کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے یہ کہا. تو ایک انسان اپنی ٹیکنالوجی کی مدد یہ کر رہا ہے تو اب ہمارے لیے یہ سمجھانا بہت آسان ہو گیا کہ موجودات بھی ہیں. اور موضوع کیا مشکل ہے جب ایک آدمی موبائل سے یہاں سے بات کر سکتا لے کر سے محبوب رضی اللہ تعالیٰ نے اگر مدینہ منورہ سے یہ کہہ دیا یا ساری الجبر وہ علاق میں آواز پہنچ گئی تو کیا مشکل ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کچھ مشکل جب یہ پہنچ گئی تو وہ پہنچ گئی تو اب سمجھانا آسان ہو گیا. تو اب یہ جو جدید ٹیکنالوجی آئی ہے اس جدید ٹیکنالوجی سے بہت ساری باتیں حل ہوگی, لیکن ایک مسئلہ اب بھی کھڑا ہوا ہے جس کو آج تک آیا دور جدید کے تقاضے دور جدید کے تقاضے. اس جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک چیز جو آئی ہے وہ ہے دین سے دور کرنے کے سازش, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں دین سے لوگوں کو دور رکھنا. دین سے دور رکھنے کا ایک عام طریقہ تو وہ ہے جو پرانے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے, شیطان کا کام اس کے اولاد اور اتنی سارے کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نماز سے آزاد ہو گئے, روزے سے آزاد ہو گئے, یا اس کے دل میں وقت پیدا کر دو, یہ نہ کام کرے, برے خیالات پیدا کرو, سلم یہ ہو یہ ہو طریقے میں پرانے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایک جو اس طرح کی نئی چیز ہے جس نے ہمیں پریشان کیا وہ یہ ہے کہ بے دینی کو دین کا نام دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور دین کے جو اصل اصول ہیں اس کے اندر تغیر کر دیا جائے. جو ہمارے حدیث کے اصول ہیں, جو تفسیر کے اصول ہیں, جو فقہ کے اصول ہیں, اس کو ہی چیلنج کر دو کہ یہ اصول ہی ٹھیک نہیں. جب اصول ہی ٹھیک نہیں ہے, فاؤنڈیشن آپ کی مدد کرو گے تو آپ کی جو بلڈنگ ہے وہ تو بہت کاریگر और उस फाउंडेशन को चैलेंज करने के लिए वो लोग आए जिनको लोग तो ये समझे कि ये तबियत काला है, ये बड़े आलिम है और माशाल्लाह इनकी बड़ी अप्रोच है, पर हकीकत में वो दीन वाले नहीं है, दीन की अप्रोच इनकी कमजोर है, जिसमें नुमाया नाम बहुत सारे हैं आपके इल्म में। तो ये आपकी अप्रोच। अब जब खुदावंद यहाँ भी दोस्तों में तस्वीर हो जाता है, बात तो फिर सिपाही अंदाज में करा जाता है, यार ने बात करना है बात तो ठीक है, लेकिन जो कुरान मजीद में खुला बात आई है उसका ये मतलब है और बात कोई लोग करते। और अभी भी एक थोड़ा बहुत बात अंतर है, वो तसल्लुफ की उम्र पड़ा है कि जो बात अल्लाह और उसके रसूल ने कही है वही हक है, और आज हम उसी को मान रहे हैं, मानते रहे हैं और क्या मतलब उसी पर कायम रहेंगे, हम हटने के लिए तैयार नहीं। और इंशाअल्लाह ताला ये तबका ही सफरू होगा, जैसा कि माजी में ये तबका सफरू होता आ रहा है। तो ये समझना कि दौरे दलील के तकाजे और मॉडर्न दौर और ये है वो है और बड़ा माँ को क्या होता है, लोग चार तक पहुंच गए, इनकी मुश्किल से दौड़ खत्म की, ये तो नई बातें नहीं है, ये कामें बहुत ही पुराने हैं, ये नए अल्फाज हैं लेकिन अंदाज इनके बहुत पुराने, इससे कोई घबराने की बात। दूसरा जो इसका पहलू है जो मुस्तक पहलू है, हमें उसके ऊपर सोचने की जरूरत है, वो क्या कि दौरे जदीद के साथ बहुत सारे हमारे जिंदगी के शोबे बदल गए और वो बदलते हैं हालात की वजह से, उसकी शरीयत की रहनुमाई हासिल करने के क्या सोचते हो सकते हैं। हमारा आम तस्वर ये है और बयान करने में भी हम ये कहते हैं कि हमारे जो मुआशिया है ना इकोनॉमिक, ये बड़ी बदल गई है, और पहले कारोबार सिंपल होता था, प्रोपराइटरशिप होती थी या नेक्स्ट वो पार्टनरशिप होती थी, अब बैंक स्टार कंपनी आ गई हैं और फिर इतनी चीजें आ गई, इतनी चीजें आ गई बहुत ज्यादा। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, दिक्कत जो आई है वो पूरे अखबार फिका में आई है, पूरे चैप्टर का आपका फिका में आई है, हद तक कि किताब तहारत जो हमारा पहला चैप्टर है वहां से जिद्द शुरू हो रही है और किताब मिलाद जो आपकी चैप्टर है सब तक ये मुसीबत है, तहारत के अंदर भी है। अब आपको मैं एक मिसाल याद करता हूँ, ये हम कपड़े पुराना जो हमारा टोबर है कपड़े धोने धुलाने का समय मालूम है, लेकिन आप आ गई ड्राई क्लीन, हमारी वक्त पे हमारे सूट ड्राई क्लीन होके आते हैं, हमारे कोट पहन ड्राई क्लीन होते हैं, ड्राई क्लीन का मैकेनिज्म क्या है और क्या ड्राई क्लीन करने से कपड़ा पाक हो जाता है या पाक नहीं हो जाता, होता है कराम इस बारे में क्या कहते हैं, जाहिर है कि हमारी जो कदीम की तकी बुक है उनसे कहीं भी लिखा हुआ नहीं, किसी को नहीं लिखा हुआ, और ड्राई क्लीन एक नया प्रोसेस है, उसमें आई के जरिए से उसको डाला जाता है, फिर बाद मतलब दो दो तीन दफा उस आई को यूज किया जाता है, अब एक नाक पाक कपड़ा था उसको आई से गुजारा, अगर मान भी लेंगे वो पाक हो गया तो उसको रिक्लीन के बाद दोबारा आए अगले कपड़े के लिए फिर वो यूज हुआ, उसका क्या हुक्म होगा, ये एक मुस्तकिल मसला है। इस तरह दरबार के अंदर सलात के अंदर कुर्सी के ऊपर आजकल नमाजें पढ़ने का बहुत आम कपड़ है, जिसका माजी में हमें इस तरह नहीं मिलता था, तो किताब उतहार ले रहे हैं, किताब उतला ले रहे हैं, किताब उजा ले रहे हैं, कोई चैप्टर ऐसा नहीं जिसमें दिक्कत ना आई हो, लेकिन चूंकि ये दीन है मजहब नहीं, दीन और मजहब के साथ ये होता है कि मजहब तक इंतकादात और अखलाकियात और मुआसर से असर है, ना ईसाइत में मामला की बदल कर नहीं जाता, यहूदियत में तो है ही नहीं, बस अखलाकियात है और इंतकादात है, लेकिन दीन जो होता है दीन वो सब से लेकर कौन तक और जिंदगी के तमाम शोबों को कवर कर रहा होता है। चुनाव कुरान करीम के अंदर या अहादीस के अंदर इस्लाम के लिए मजहब गलत कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, दीन गलत है, जैसे मैंने दो आयात आपके सामने पढ़ी कि दीन इंदल्लाह इस्लाम और अजरम अकमल तो लखू दीन है, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, तो दीन मुकम्मल हो जा गया है और दीन के अंदर फ्लेक्सीबिलिटी है, अकमल तो लखू दीन को अकमल अजमल इस्तेमाल का मतलब होता है, उलमा इकराम से इसके ऊपर चूंकि जदीद दौर का इतराजात में से एक इतराज किया है, बाद लोग ये कहते हैं कि जब कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही मुकम्मल हो गया था तो फिर आजकल ये फिका की आरा और जदीद साइंस की तहकीकात इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं, जिस मसले का कुरान जारी से होगा वहाँ से कम जाएंगे उससे आगे नहीं जाएंगे। हालांकि तकमील से दो मतलब है, इकमाल का मतलब होता है किसी की कम्प्लीशन इन प्रिंसिपल, असूलों के अतबार से उसकी तकमील, यानी कुरान हदीस ने वो बेसिक रूलिंग और बेसिक प्रिंसिपल दे दिए तकनीक या जुजियात को, और अगर तकमील हो जाती मुकम्मल तो इसका मतलब है कि हर हर जुजिए को इंडिकेट डिस्कस किया, اور یہ کہا جائے کہ دین کی اس طرح تکمیل ہو گئی ہے کہ ہر ہر دوسرے کو ان کے لیے مستقبل کیا ہے, یہ بالکل سے مشاہدے کے خلاف ہے. قرآن کی کسی آیت میں توڑنے کا حکم نہیں ہے, قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھتے ہوئے کیا کیا ہوگا, اور آج کسی کو بھی مسائل مسائل نہیں ہے. تو ہمیں اس کے حل نکالنا ہوتا ہے قرآن کریم اور حدیث میں دیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں, انہیں اصولوں کی تجویز کرتے ہیں فقہائے کرام, اور انہیں فقہائے کرام کی عبادت کی روشنی میں فلیکسیبلٹی کا دعویٰ اٹھاتے ہوئے ہم آج بھی مسئلہ حل کر رہے ہیں, پر قیامت تک ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل کرتے ہیں. اب یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ اپنے مسائل کو شریعت کی روشنی میں شریعت کی دی ہوئی فلیکسیبلٹی کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو حل کرنا, یہ ہے آج کل کے دور کا تقاضا. اس تقاضے کو پورا کرنے میں پوائنٹ آف ویوز میں اختلاف ہے, رہتا ہے اور شاید رہے گا, لیکن اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی مہاوارائی کرنے کی کوشش کریں. اس میں ایک انداز یہ ہے کہ جو نظام اس وقت تک دنیا میں کوئی چل رہا ہے, کسی بھی چیز پر کیا ہوتا ہے, میں اکنامک کی بات کروں, کوئی بھی نظام چل رہا ہے, اس کو لے لو ایڈیٹ اور اس کا کرو انالیسس, فلٹر لگاؤ شریعت کا, شریعت کا فلٹر لگا دو, فلٹر لگانے کے بعد جو چیز اوکے ہو جائے اس کو ایک طرف کر دیا جائے, جو اوکے نہ ہو اس کو ایک طرف کر دیا جائے, پھر جو چیز اوکے نہیں ہے اس کے اوپر پھر فلٹر لگاؤ سیکنڈ فلٹر. وہ فلٹر کے ذریعے سے یہ معلوم کرو کہ کون سی چیز ایسی ہے جس میں آلٹریشن کرنے کے بعد یہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے, اور کون سی چیز ایسی ہے کہ اس میں آلٹریشن کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جس میں آلٹریشن کر کے کچھ نہ کچھ لگا جوڑ توڑ کر کے وہ شریعت میں قابل قبول ہو سکتا ہے, تو اس میں اتنی جوڑ توڑ کر دی جائے اور اس کو چلتا کر دیا جائے. اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بالکل اس کو کنسپٹر بھی لگاؤ اس پیدل کرنا ہی نہیں, وہ ہے بیٹا, تو اس کو بالکل نکال دیا. پھر ایک معاملات کے ایک بہت بڑے فقی ہیں شیخ علی الفقی, ان کی کتاب یہ احکام المعاملات شریعت کو مددگار کتاب, انہوں نے یہ بات لکھی اپنی کتابوں کے بدلے میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر لوگ روس ہوئے تو آپ کے زمانے میں جو معاملات ہو رہے تھے ان کی دو قسمیں, کچھ معاملات جائز تھے کچھ ناجائز تھے. جو جائز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایز اٹ از باقی رکھا, اور جو ناجائز تھے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کون سے معاملات ایسے ہیں کہ ان کے اندر کچھ شروط کنڈیشنز لگا دی جائیں تو پھر وہ جائز ہو سکتا ہے, اور کون سے ایسے جو بالکل قابل قبول نہیں آپ نے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا. اب اس زمانے میں لوگ ضروریات زندگی نمک دال چاول یہ سب سے دکانوں سے لیتے ہوئے, اور یہ عام طریقہ تھا کہ پیسے دیے اور لے لیے یا باٹن کر لیے کچھ دن دے دیے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا. جو بڑے معاملات تھے شرکت بھی ہو رہی تھی, اجازت بھی ہو رہی تھی, پہلو کے بعد اور معاملات بھی ہو رہے تھے, اس کو ہمارے علماء جانتے ہیں تو ان کا شکا تھا اور ان کا اجر وغیرہ مشکل مشکل کوئی ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجائز کرا دے دیا, اور شرکت اور اجازت کی کچھ کنڈیشن کرا دے دی. ابھی بات اس کو جتنی بھی کنڈیشن لگا لو یہ جائز ہو نہیں سکتا, یہ ہے نیکسٹ مین, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایلیمنیٹ کر دیا کہ بھائی یہ بالکل حرام ہے, اس کی نام میں اس کا کوئی بارے میں سوچ کر کے اس میں یوں کر دو تو جائز ہو جائے, یوں کر یہ جائز ہو نہیں سکتا, یہ پتہ. تو ایک اپروچ یہ ہے کہ موجودہ سسٹم کو ایز اٹ از اٹھا دیا جائے, اور اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو دور کر دیا جائے, اور جو اس میں صحیح ہے اس کو لے لیا جائے, خرابیوں میں جو بالکل خراب ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے, جو قابل قبول ہو سکتا ہے بعض چیزوں کے ساتھ اس کو لے لیا, یہ اپروچ ہے. اس اپروچ سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑے اکثر نتائج سامنے نہ آئے اور اس میں اختلافی گنجائش بھی رہتی ہے, لیکن اتنی بات تو یعنی تقریباً ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو حکومت کا دائرہ ہے اس سے ہم نکل جاتے ہیں, اور عام باتوں سے ہم بچ جاتے ہیں, اور ایک جائز یا حکومت تنقیدی کہہ لو, لیکن حکومت تنقیدی کیونکہ جائز کا ایک شبہ ہوتا ہے تو ناپسندیدگی کے باوجود وہ شریعت میں قابل قبول ہو جاتا ہے, اور یہ ان حالات میں کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو بہت بہت یاد کر دوں کہ یہ کرنا کن حالات میں پڑتا ہے, آپ کے حالات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, یا تو آئیڈیل ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس سورسز ہوتے ہیں, آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے طور پہ کسی کام کو کر رہے ہیں, تو فیکٹر اور آپ کے اختیارات کی وجہ سے آپ اس کی چینج کرنے میں بھی آپ کے مسائل ہوتے ہیں, تو ایک طرف نماز کر سکتے ہیں. دوسری اپروچ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل ایک طرف رکھ دیں اور خود ایک نیا ماڈل پیش کریں, بالکل نیا, اور اس سے میچ نہ کریں کہ ایک ایک چیز ہمیں اس طرح لینی ہے, وہ بھی صحیح سوچ ہے, وہ بھی اچھے سوچ ہے. پھر اس کے پروگ میں پھر آگے سینے جاتے ہیں کہ ہم نے عظیمت پہ جانا ہے یا رخصت اگر کہیں ملتی ہے تو رخصت کو بھی لے لینا, یہ لے لینا. یہ باتیں شریعت میں میں عرض کر رہا ہوں چونکہ شریعت میں سلیکٹ کی غلطی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہی شریعت میں جائے. اگر کوئی عظیمت پہ جا رہا ہے تو عظیمت پہ عمل کرنا شریعت میں محبوب تو ہے, مطلوب نہیں ہے. یہ چیزیں میں دیتا ہوں, محبوب ہے, پسندیدہ ہے, لیکن ہر ایک سے اس کا مطالبہ نہیں. سفر کی حالت میں قطر نماز دو پر, اس کے بعد نفل اور سننے میں پڑھنا محبوب تو ہے, مطلوب نہیں ہے. اب ایک بار مختلف یہ پرہیزگار ہے, اللہ والا ہے, وہ اتنا فرض پڑھنے کے بعد دو فرض اس نے پڑھ لیے, پھر سنت بھی پڑھ رہا ہے جو کی, اس کے بعد وہ سنت اور نفل بھی پڑھ رہا ہے, اچھی بات ہے. اس میں اس کے بعد انہوں نے کیا چیک ہوا, لیکن وہ ساتھ والے کو کہ تم بھی پڑھو, اس لیے تو لگا نہیں تھا کہ پڑھنی چاہیے. تو بھائی جو تم کر رہے ہو یہ محبوب ہے, وہ اچھی بات ہے, لیکن اللہ نے ہم سے اس کا مطالبہ چونکہ نہیں کیا, اس لیے اگر کوئی آدمی نظریں نہیں پڑ رہا تو آپ کو اس کے اوپر نکیر کرنا بھی مناسب نہیں ہے. جب اس کو اس انداز میں ترغیب دینا تو وہ بیچارہ عمل پر مجبور ہو جاتا ہے, اس کو حاضر کرنا ہو رہا ہو, یہ مناسب نہیں. تو شریعت میں چونکہ فلیکسیبلٹی ہے, تو فلیکسیبلٹی کی تقاضا یہ ہے کہ جتنا بھی ماڈل علماء نے پیش کیے ہیں یا اس وقت قابل عمل ہے, مستند علماء کرام سے دیے ہوئے ایسے علماء کرام جن کو دنیا ان کے دین پر تقوی پر تفقہ پر اعتماد کرتی ہے, وہ سارے ہی الحمدللہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. اور ہم میں سے کسی ایک ماڈل کو اپروچ کرنے والے کو مناسب نہیں ہے کہ کسی دوسرے ماڈل پر اس انداز میں کام پسند کرے کہ جس سے اس کی حقارت سامنے آ رہی ہے, بلکہ سارے ہی ماڈل سامنے لینا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے. اور جس سے جس ماڈل سے سہولت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ شریعت میں فلیکسیبلٹی ہے, شریعت میں بھی یہ سہولت ہے, تو ہمیں اس سہولت کو اختیار کرنے میں تبدیلی محسوس کرنی چاہیے. اب جو آدمی نفل پڑھ رہا ہے ظہر کی نماز کے بعد, تو وہ اس آدمی کو جو نفل نہیں پڑھ رہا اس کو بے طرح سے دل میں تنگی لے کر آ رہا ہے, تو یہ شریعت اس کو اختیار دے دیتی ہے. یعنی میں نفل پڑھ رہا ہوں ظہر کی نماز, فرض پڑھنے کا سنت نہیں پڑھ رہا, میں قرآن نہیں پڑھ رہا, تو مجھے تنگی کی بھی اجازت نہیں ہے, اور مجھے اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ میں اس کے اس عمل سے دل میں تنگی محسوس کرتے ہوئے اس کو حقیقت سمجھوں, اور اس کو یہ سمجھو کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے اور ایسا کو پڑھنا چاہیے تھا, ایک اچھا عمل تھا, اس نے کیوں نہیں کیا, کر لیتا تو بڑی اچھی بات تھی, تو یہ اپنے ٹھیک ہو جائے. ارے شیخ صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے ہندوستان صاحب جی نے, کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سفر میں تھا, سفر میں تھکے ہوئے تھے, تو تحجد کو وقت ہوا تو میرے والد صاحب تحجد کے لگ گئے, وہ جو میں نے تحجد پڑھ لی, والد صاحب نے بھی تحجد پڑھ لی, لیکن باقی سارے مسافر تھکے ہوئے ہیں, لیتے ہوئے جیسے کو کہتے ہیں گوڑے گوشت ہو رہے ہیں. تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ لوگ کیسے سو رہے ہیں, جیسے مرغے سے ہوتے ہیں ایسے داخل. تو میرے والد نے کہا, اے بیٹا تم تہجد نہ پڑھتے یہ کہیں دیکھ کر تھا اس سے کہ تمہیں جملہ تھا, یہ جو تمہیں جملہ تھا یہ نہ کہتے, یہ بہت پورا کیا تم نے, تہجد نہ پڑھتے وہ کہتے نا, یہ کہیں زیادہ بہتر تھا اس جملے سے, اس لیے کہ شریعت نے ان کو رخصت دی ہے, وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور تم اپنے پیٹ میں ان کے بارے میں تنگی محسوس کر رہے ہو, تو یہ تنگی محسوس کرنا صحیح نہیں ہے. تو جب یہ بات ہم نے آ گئی کہ جو بھی مسلم علماء کرام ہمیں مانے دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, ہم جو ہمارے جو بورڈ ہے, ہم جس ابوجی کو لے کے چل رہے ہیں, مطلب تو ہمارا بورڈ ہمیں جو بھی گائڈ کرے گا ہم اس کو فالو کریں گے, اور اگر کوئی کسی اور ماڈل کو لے رہا ہے اگر مسلم علماء کرام کی روشنی میں, تو ہم اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کریں گے اس کو نظر سے, اور اس کا ایک پازیٹو امپیکٹ بھی ہے اجتماعی طور پہ. میں جب شیخ حاصل صاحب کسی لائے تو مطلب بھی یاد کر رہا تھا کہ جب ایک مسئلے کے کئی ماڈل سامنے آتے ہیں تو ان کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے, تو فلاور جو ہوتے ہیں نا وہ نکل جاتے ہیں اور اس کی میچورٹی آتی ہے, اور اگر کسی مسئلے کے اوپر ایک ہی ماڈل ہو تو اس کے فلاور سے نہیں نکلتے, وہ فلاور بعد میں پکے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے فلاور کو بھی صحیح کرنے لگ جاتے ہیں, اور جب کئی ماڈل سامنے آ جائیں گے تو میرا فلاس اتنی نکلے گا کہ جب وہ اچھی چیز لے جائے گا اس کا اچھا اچھا جل جائے گا تو مجھے پتا چل جائے گا نہیں خرابی. اس لیے جو دوسرے مارڈر ہیں ان کو ہمیں اپنا معاون اور بڑے دار سمجھنا چاہیے, اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے, اور یہ کام ایک بات ہے. دوسری بات جو میرے خیال میں ہوگی اہم ہے کہ جب ہم अपने बिजनेस के अंदर शंघाई गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे बैंकिंग सिस्टम में हो, चाहे कंपनी के अंदर हो, चाहे किसी भी विद्यार्थी मैदान में हो। तो आमतौर पर उसको दो नियतें हो सकती हैं। एक नियत जो हमारे दिलों में गायब है वो ये है कि भाई हम चूँकि मुसलमान हैं और दीन का तकाजा हमसे ये है कि हम पूरे दिन पर अमल करें, और पूरे दिन पर अमल करने का मतलब तो ये नहीं है कि नमाज रोजा, बल्कि कारोबार को भी, मामलात को भी, मुआशरत को भी, और सारी चीज़ों को शरीयत के मुताबिक करना है अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए। क्या मेरा कारोबार रोज कर दें या इस शरीयत की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से मुझे नुकसान हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे ये इसलिए करना है मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और मैं यहाँ बन जाए। और चूंकि मैं अल्लाह को राजी करने के रिश्ते से कर रहा हूँ तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि मेरा अल्लाह मुझे दुनिया में भी शर्मिंदा नहीं होने देगा, इंशाल्लाह मेरा कारोबार अच्छा हो जाएगा। एक नियत तो ये है, और एक नियत ये है कि एक आदमी ने देखा तो फुला आदमी ने अपने बिजनेस मॉडल के अंदर शरिया मॉडल दाखिल किया और उसका बिजनेस जो है माशाल्लाह पहले से काफी स्थिर जाता है और उसका टारगेट बेहतर हासिल करना है, उसका टारगेट अल्लाह को राजी करना नहीं। इसी मेस है तो उसने सोचा कि इतने सारे मॉडल में सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है जिस मॉडल के जरिए से मुझे अच्छे टारगेट हासिल हो सकते हैं, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, मेरा ये हो सकता है, वो हो सकता है, या मेरे एक मॉडल को मेरे कस्टमर पसंद नहीं कर रहे और जिसकी वजह से मेरे कस्टमर मुझसे कट रहे हैं और उस मॉडल की तरफ जा रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे कस्टमर मुझसे काट कर किसी और मॉडल के पास जाए, ये यही रह रहे हैं। तो उनको मैंने कहा देखो वो जो मॉडल उनके पास है वो जो हमने भी लाता भी आवा रहेगा, जैसे बहुत कन्वेंशनल बैंक तो बड़े बड़े कन्वेंशनल बैंक उन्होंने जाके देखा कि बहुत सारे बैंक हमारे क्लाइंट जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग छोड़कर इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, बोले थोड़े न्यूज डिपॉजिट जो है वो निकल रहे हैं और खुला जगह पर जा रहे हैं, निकाल जाने का बड़ा मतलब। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परेशान हूँ, हमने अपने यहाँ इस्लामिक बैंक खोल दिए, आप इस्लामिक बैंकिंग भी करिए ना, चलो आप हमारी ही बैंक की जो इस्लामिक बैंकिंग है उससे आप फायदा उठा लें। एक अप्रोच ये है कि मेरा अल्लाह मुझ पर राजी हो जाए, मेरी दुनिया आप समझ जाए और मेरे मामला और मैं दीन को हुक्म समझ के ये कर रहा हूँ, दीन को हुक्म समझ के ये कर रहा हूँ। और एक अप्रोच ये है कि मेरा जो कारोबार है उसके टारगेट जो मुतासर हो रहे हैं वो मुतासर न हो, अच्छी अचीवमेंट मुझको हासिल हो जाए। इसमें कोई शक नहीं कि जो महबूब है और जो शरीयत में हमसे चाहा गया है वो तो पहले ही सूरत है कि हम अपने कारोबार में ये चीज़ें इसलिए करें कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, शरीर के अहकाम पर अमल हो जाए, चाहे अच्छे नतायज आते हैं बहुत बड़ी बात है, ना आए तो नतायज की खराबी की वजह से हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए आए हुए हैं ये। लेकिन जो लोग इस जज्बे से आ रहे हैं और इस जज्बे से आने वाले भी फिर दो किस्म के हैं, कुछ मुसलमान है कुछ गैर मुसलमान। अब आप देखें ना अब अमेरिका में यहूदी और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में नॉन मुस्लिम अपने यहाँ इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं, और आपको हैरत होगी बाल ऐसे भी बैंक हैं जिनके शरिया एडवाइजर गैर मुस्लिम हैं। और मुझे उसको खैर हुई जब मैं एक बैंक को बतौर शरिया एडवाइजर मेरा स्टेट बैंक में जा रहा था सबसे सरकार अप्रूवल करिए, तो उसने लिखा हुआ था रिलीजन लीडर क्या है, मैंने उससे कहा कि शरिया एडवाइजर को आप ले रहे हैं तो आप उससे पूछ रहे हैं कि आपका मजहब क्या है, ये क्या मजहब है। उसने कहा ये इसलिए है कि बात बिल्कुल ये ऐसा ही है कि शरीफ वैसे मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का बड़ा गहरा मुताला किया, विस्तार की व्यवस्था की हुई है और इस्लामिक नॉलेज कर सकते हैं, वो गाइडलाइन दे सकते हैं, इतनी बार लोगों के नाम मुस्लिम भी ये काम कर सवाल लेकर वो क्यों कर रहे हैं। वहां पर लोग नहीं कहता करता ना कि इस्लाम एक दीन है और दीन को बल्कि वो मार्केट जो टारगेट है उनको अचीव करने के लिए, अगर गैर मुस्लिम करता है तो उसकी तो खैर हम उसको नहीं करते, लेकिन अगर मुसलमान अच्छा करता है तो हमारा क्या कर्जा मनाना चाहिए, हमारा क्या कर्जा मनाना चाहिए, क्या हम लोगों को ये कहें भाई ये कोई जमीन इस्लामिक नहीं है, बस ये धंधा है इन्होंने अपने कारोबार को बचाने के लिए किया हुआ है और कोई बात नहीं है, या हम उसको भी इश्तराम दें। तो हमारे खातिर खासतौर पर मैंने शेख इस्लाम साहब से जो बात सुनी मुझे फरमाया कि जो इस नीयत से आ रहा है और फिर भी हम तो शरीयत की रहनुमाई मांगता है, हम उसको भी रहनुमाई फराहम करेंगे और नीयतों का हाल अल्लाह को छोड़ेंगे, وہ ایک کام ایک آدمی صحیح کام کر رہا ہے اور ہم اس کے صحیح کام میں تعاون کرنے کا ہمیں تو سوال ہوگا, ہم تو اس قسم سے اس کو شریک ہوں گے کہ سر یہ صحیح کام تو کرنے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کو چل کے اس کی نیت بھی بدل جائے کہ ہاں بھائی اسلام میں یہ برکت ہے اور یہ اچھی چیز ہے, اور اندر کی نیت کیا ہے اس کا حکم لگانے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی جو لوگ پہلے دن سے کام کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی بڑے قابل قدر اور بہت عظیم الشان اور بڑی عظمت والے لوگ ہیں, لیکن جو دوسرے جلدے سے کام کر رہے ہیں اگر کام ان کا ٹھیک ہے قابل قبول ہے مطلب علماء کرام ان کی اوپر اعتماد کر رہے ہیں, تو مرض اس وجہ سے کہ ہمیں ان کے بارے میں یہ شک ہے یا ہمارے اندرونی اور لوگوں کو بتاتی ہے کہ بھائی ان کا جذبہ اسلام پر عمل کرنے کا نہیں ہے, ٹارگیٹ کے اسی کرنے کے لیے اسلام کو بنا رہے ہیں, تو یہ چیز ایسی نہیں کہ ہم ان کی وجہ سے ان کے ماڈل کو ریجیکٹ کریں یا ان کی حوصلہ جتنی کریں. اس لیے کہ جو جائے گا مسلم علماء اس کی رہنمائی کرے کہ کام تو ٹھیک کرے اور اندر کی نیتوں کا حال اللہ کی ہو سب اس طرح برداشت کے ساتھ اور کھلے دلوں کے ساتھ ایک دوسرے کو لیا جائے گا تو پھر ہمیں آنے والے مسائل حل کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور ہمیں آنے والے مسائل کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی, ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ذریعے ہاتھ بڑھانے میں بھی مدد ملے گی, اور اس سے بہت بڑی امید جو ہے کہ ان شاء اللہ یہ انڈسٹری ترقی کرے. آج سے 20-25 سال پہلے اس بات کا تصور نہیں تھا کہ اس طرح کے فورم ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں کہ ہمارے کاروبار کو دیکھنے کے لیے کوئی مفتی صاحب آیا, یہ چیز آئے وہ چیز آئے, یہ چیز ہوئی یہ اسلامک بینکیں گئی اور اسلامک بینکنگ جن لوگوں نے شروع کی ان کے پیچھے بھارتی ٹارگیٹ تھے کیونکہ یہ ویسٹ سے آئیں گے. پاکستان میں 80s میں اسلامک بینکنگ کاؤنسل نے کام شروع کر دیا لیکن عوام نے اس کو قبول نہیں کیا مجبور طور پر, کیونکہ پاکستان میں لگا ہے اور لگا پاکستان کا لوگ پاکستان کے لوگوں کو کیا دیں گے کیا ہوگا. اور جب ہسٹری کی تحقیق ہوئی ہے یورپ میں اور وہاں کے سخت کالر نے کہہ دیا کہ اسے توڑ کے پائیں تو پھر جب وہاں سے ہوتا ہے تو اب ہمارے پاکستانی حکمرانوں کو خیال ہے کہ ہاں جب ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ جو سند جواب فراہم کرے تو اب یہ بات ٹھیک ہے. تو اقتدار تو وہاں سے اور وہاں سے ہوتی ہوئی یہاں آئی, اب جب یہاں آئی تو بینکنگ جب اسلامی بینکنگ آئی تو آپ کو پتا ہے کہ اسلامی بینکنگ کو تو اپنے کلائنٹ چاہیے کاروبار کرنے کے لیے, اب بینکنگ کے پاس تو ہمیں ہے کلائنٹ لیں گے لیکن کلائنٹ سے بات نہیں ہے تو بھی مکمل نہیں ہوتی, اس لیے اب ضرورت محسوس ہوئی کہ کلائنٹ کریں, جب کلائنٹ کو ضرورت محسوس ہوئی تو پھر یہ ماڈل لانے شروع ہوئے اور اس کے اور بھی بہت سارے اچھے نتائج آئے ہیں. بہت ساری کمپنی کے کمپنیز نے اپنے ہاتھ شریعت فارغ رکھے اور وہ ان کی گائڈ کر رہے ہیں رہنمائی کر رہے ہیں ان کے حالات, یعنی ایک بنیاد بندی تو آگے سفر شروع ہوا اور یہ سفر ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بڑھتا رہے گا اور امید ہے کہ ان شاء اللہ وقت دور نہیں کہ ہمارے عام یہ تاثر ہو جائے گا کہ ہمارا کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ شریع رہنمائی کے بغیر نہ. تو اگر اس طریقے سے اور اس طریقے سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں تو جو ہم کر رہے ہیں مسلم علماء کی روشنی میں اس پر اعتماد بھر آگے بڑھتے رہیں, اور جو دوسرے علماء کی روشنی میں آرا کی روشنی میں اور ان کی رہنمائی کے طور پہ کام کر رہے ہیں ان کا بھی احترام دل میں رہے اور اس طریقے سے آگے بڑھتے رہیں تو یہ ایک مثبت قائم ہوگا, اچھی علامت ہوگی ہمارے لیے دنیاوی ترقی کی بھی اور ان شاء اللہ تعالیٰ آخر کی بھی کامیابی بھی. جیسل مختلف اللہ تعالیٰ قبول فرمانے.